الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد الله صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ملك امام زمانه کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات آج اپنی معزز مکرم خواتین و خواہران کے سامنے کچھ حالات حاضرہ سے متعلق عرائض کو پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ زمین میں ان لوگوں کو وارث بنائے گا کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے. یہ آیت بظاہر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق ہے کہ اور اس گروہ کو اور اس مکتب کو کہ جس کو ہمیشہ دبایا جاتا رہا. لیکن فی زمانہ جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، آخر الزمان کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم علائم ظہور کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، بہت سے انقلاب اور تحریکیں نظر آتی ہیں. اس بنا پر یہ آخری زمانہ کہ جو امام کے ظہور کبرا کا زمانہ ہے، جس طرح غیبت صغرا اور کبرا ہے، یہ ایام غیبت کے ہیں کہ جب امام کی غیبت شروع ہوئی ہے، اسی طریقے سے امام کی جس طرح غیبت صغرا اور کبرا ہے، امام کا ظہور بھی در حقیقت ظہور صغرا اور کبرا ہے. ظہور صغرا کے جب بڑی بڑی نشانیاں واضح ہوتے چلی جائیں، لیکن وہ پانچ یقینی اور حتمی نشانیاں کے جو روایات میں درج ہیں، ان میں ابھی وقت موجود ہے، لیکن ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی امام کی آمد اور امام کے ظہور اور انقلاب کی حقیقت کھل کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اور یہ 1979 سے یا اس سے پہلے سے کہ جب دنیا میں ایک اسلامی تحریک نے جنم لیا، اسلامی انقلاب ایران نے جنم لیا، امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا، وہاں سے یہ ظہور صغرا کا آغاز ہوا، اور پوری دنیا میں اسلام شناسی کی، اہل بیت شناسی کی، اہل بیت کی معرفت کی، دین سے محبت کی ایک لہر پیدا ہوئی، لہر دوڑی، ایک نئی روح پھونکی گئی، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلام زندہ ہوتا چلا گیا. اور گزشتہ چند برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسلامی بیداری بہت سے مسلمان ممالک میں پیدا ہوئی، اور جس کا کامل ترین ظہور در حقیقت دنیا میں مشرق وسطی کے خطے میں اور دوسرے خطوں میں نظر آیا، کہ وہ ظالمانہ نظام، وہ سرمایہ دارانہ نظام، وہ متکبرانہ نظام، وہ سوشلزم اور کمیونزم کا نظام، وہ سب نیست و نابود ہوتا چلا گیا. سرمایہ نظام کیپیٹلزم جو آخری امید بنتا تھا انسانیت کی اور انسانوں کو اور اس کے لانے والوں کو بڑا اعتماد و بھروسہ تھا، وہ بھی دم توڑ گیا، اور امریکہ میں وال اسٹریٹ کے نام سے اس میں مظاہرے ہوئے اور کلیپس ہوتا چلا گیا، زوال کے شکار ہوتا چلا گیا، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ اس کو بالکل دفنا دیا جائے گا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی امیدیں ہیں وہ سب ٹوٹتی چلی جائیں گی. جتنی امیدیں ہیں انسانوں کی، انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات، انسانوں کے بنائے ہوئے مفروضے، انسانوں کے بنائے ہوئے یوں کہوں کہ خود ساختہ لیڈر اور قائدین، یہ سب در حقیقت جو ہے وہ نابود ہوتے چلے جائیں گے. یعنی جن جن پر انسانوں کا بھروسہ تھا، جن جن پر انسانوں کو یقین تھا کہ یہ ہماری نجات کا سبب ہے، یہ نظریہ، یہ سوشلزم، یہ کیپیٹلزم، یہ کمیونزم، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ان سب سے امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر 100% انسان کی امید امام زمانہ اور خدا بند عالم کے نظام پر ہوگی کہ خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اور ایسا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، اور خالص امید جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے وابستہ ہے کہ جو اس شیعہ سنی روایات میں بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا اور آج زبان زد خاص و عام ہے، ہر سنی ہر شیعہ امام مہدی کا منتظر ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پر دشمن جو ہے وہ اپنی چال چل رہا ہے، جس طرح دشمن گیارہویں امام کے زمانے میں اپنی چالیں چل رہا تھا، اسی طریقے سے آج بھی دشمن یعنی صہیونزم یعنی یہودی، وہ یوں کہوں کہ تجربہ کار یہودی، یہودیوں کا وہ گروہ کے جو صہیونیوں کے نام سے معروف ہے، جو اسلام کے جو یہودیت کے خلاف ہے، جو حضرت یوں کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو رسول اللہ کے خلاف رہا، یہ جو ورژن ہے، یہ جو گروہ ہے صہیونیوں کا، زائنسٹ کا، یہ آج بھی سرگرم عمل ہے اور ان کی پوری کوشش یہ کسی طریقے سے اس آخری زمانے میں اپنے حالات کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے کہ امام مہدی کی آمد کا سلسلہ رک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر ان کو امید تھی کہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام آ کر کوئی کام، کوئی تحریک، کوئی نہضت، کوئی موومنٹ شروع کریں گے، انہوں نے آ کر وہاں پر ان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ سعودی عرب میں من پسند حکومت لائی گئی، جو 100 سال پہلے 1900 مثال کے طور پر 22-24 میں ان کو دی گئی تھی، تاکہ اس طریقے سے اسلامی شعائر کا، اسلامی احکامات کا، تاریخ کا، ورثے کا مذاق اڑایا جائے اور اس کو تہس نہس کیا جائے۔ مشرق وسطی میں جہاں جہاں ممکن ہو سکا وہ اپنی پسند کی حکومت چلاتے رہے، ایران جیسے ملک میں، عراق جیسے ملک میں، وہاں پہ اپنی پسند کی حکومت لائے۔ شاہ ایران تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، 2500 شہنشاہیہ تھی، پھر صدام کو لایا گیا عراق میں، پھر عرب ریاستوں میں جو ہے وہ جب سعودی عرب آ گیا اور سعودی خاندان ناف چھا گیا اور قابض ہو گیا، تو پھر سعودی عرب میں مختلف طریقوں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ گیم شروع کر کے عرب ریاستوں کو بھی اپنے حصے میں لینا شروع کیا اور ان پر بھی اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ ہر وہ تحریک، ہر وہ ملک، ہر وہ جگہ کہ جہاں سے اسلام کی کوئی امید وابستہ تھی، وہاں پر اپنے گماشتوں کو انہوں نے در حقیقت رکھا تاکہ وہ صہیونیوں کے مطابق عمل کر سکے۔ پاکستان میں بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم کی وفات یا شہادت، پھر ان کی بہن کی فاطمہ جناح، اور پھر پہلے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی شہادت، اور اسی طرح بہت سارے مخلص افراد کو آہستہ آہستہ نشانے سے ہٹائے گئے، اسٹیبلشمنٹ کو لائے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ اتنی مستحکم ہو گئی کہ آخر میں ضیاء الحق جیسا فوجی عامر آتا ہے اور وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ در حقیقت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ 2-3 مورثی خاندان تھے جنہوں نے سیاست کی بندرباڑ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور الحمدللہ وہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی اور ایک نیا طبقہ اور ایک نیا خون اور ایک نیا جذبہ لوگوں کے سامنے بیدار ہوا کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کو، جس نے ان مورثی حکومت اور خاندانوں کی سیاست کو نظر انداز کیا، لات ماری اور اپنی حقیقی وابستگی کا اعلان کیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں، پاکستان کسی کے غلام نہیں۔ پاکستان سمیت جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا صہیونیوں نے اپنی پوری کوشش یہ کی کہ اس طریقے سے اس تمام خطے کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خداوند عالم اپنی چال جائے، مکرو و مکر اللہ، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، خدا اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ خداوند عالم در حقیقت اس امام مہدی علیہ السلام کی آمد و ظہور کے لیے، ان کی حکومت کے لیے ایک پلاننگ کر رہا ہے، جس طرح فرعون نے اپنی ایک پلاننگ کی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا مارا جائے گا، خداوند عالم نے اپنی پلاننگ کی کہ موسیٰ کو پیدا ہونا ہے، موسیٰ اے فرعون تیرے گھر میں پرورش پائیں گے اور تو انہیں قتل بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا، چونکہ خدا کا ارادہ ہے، لہذا اس خدا کے ارادے کے سامنے فرعون کچھ نہیں کر سکتا۔ بے رحم موجیں ایک نوزائیدہ بچے کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں، لیکن چونکہ معمور ہو جاتی ہیں وہ لہریں موسیٰ کو بچانے کے لیے، وہی لہریں ایک معصوم بچے کو کیا کرتی ہیں، محفوظ کر لیتی۔ خدا کا ارادہ ہے، پانی بے اختیار ہے، خدا حاکم ہے، وہ محکوم ہے، لہذا خدا نے کہا پانی موسیٰ کو بچاؤ، گہوارے کو لے گیا محل فرعون کے سامنے۔ لیکن یہی پانی ہے، یہی نیل ہے کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تیرنے والے فوجی بھی ہیں، یہ تیرنے والے سپاہی بھی ہیں، فرعون کی فوج بھی، ان کو ڈبو دو، ڈبو دیا۔ بس پانی معمور ہے، جس طرح تبس کے واقعے میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو فوجی آپریشن ہوا تھا اور امریکہ نے फौजी ऑपरेशन के जरिए से अपनी कैदी छुड़ाने चाहे थे, रातों रात ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन कि जिसकी जो वहम गुमान में भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा कि रेत के ज़र्रे खुदा की तरफ से मामूर हैं कि वो इन फौजी साजो सामान को तबाह कर दें, लिहाजा मशीयत इलाही के सामने कोई दर हकीकत रुकने और टिकने वाला नहीं था। उसी तरीके से मकरू, इन्होंने मकर किया जहाँ तक हो सकता था, लेकिन अब क्या हुआ, खुदा ने कहा मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल मकर, खुदा तदबीर करने वाला है, खुदा चाले चलने वाला है, खुदा दर हकीकत एक अपनी प्लानिंग करने वाला है। लिहाजा इस्लामी इनकलाब वहाँ से शुरू हुआ कि जहाँ पर इनको उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर इस्लामी तहरीक को, इमाम खुमैनी को और मदरसों को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ से इस्लामी इनकलाब शुरू होता है, वहाँ से गैबत ज़ुहूर सुग़रा का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्र पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरी दुनिया में तमाम इस्लामी तहरीकें दर हकीकत जन्म लेती हैं, रिज्क लेती हैं, इल्हाम लेती हैं, ताकत और कुदरत देती है इस्लामी इनकलाब से। लिहाजा ये ज़माना जो है, ये इमाम ज़माना की आमद का ज़माना है, उनकी गैबत का आगाज़ हो चुका है। मैंने बताया कि वो पाँच वाज़ह तरीन निशानियाँ वो भी बाकी हैं, लेकिन ये आसार तुलू हो चुके हैं और ये खुदावंद आलम ये छोटी छोटी फतह ज़फ़र जो हमें दिखा रहा है, विक्ट्री जो हमें दिखा रहा है, इसका मकसद यही है कि हम दर हकीकत इमाम के लिए तैयारी करें। और इस राह में जो सबसे बड़ा काम किया गया था वो मशरक़ वस्ता को और मजदून की पहाड़ियों को, वो इलाका जहाँ पर आखिरी जंग होनी है बकौल यहूदियों के और सहयूनियों के, मजदून का इलाका, मजदून की पहाड़ियाँ, वहाँ पर उन्होंने पूरे मशरक़ वस्ता को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, उसकी धाक बिठाई हुई थी और पूरी दुनिया में इधर हकीकत इसराइल 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 और एटमी ताकत और फ़लाँ असलाह और फ़लाँ फ़ौजी ताकत और इतना इक्विपमेंट और इतना फ़ौजी साजो सामान और इतना मौसाद का खुफिया निज़ाम इतना हवा बिठा दिया गया था कि कोई सांस नहीं ले सकता था। लेकिन यही इसराइल है, यही सहयूनी रियासत है कि जहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के चंद नौजवानों पर मुश्तमिल एक ऑपरेशन होता है और वो ऑपरेशन दर हकीकत उनकी पोल खोल देता है, उनकी कली खोल देता है कि वो फौजी साजो सामान और वो तमाम असलहा, वो तमाम निज़ाम, वो कहाँ गया, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ झूठ का एक पलंदा था जो हमारे जहनों में बिठाया गया था। कहते हैं कि हाथी जब छोटा होता है तो उसके पैर में या गले में गरसे डाल दी जाती है, वो हाथी जितना बड़ा होता चला जाता है, चूँकि बचपन में उसके जहन में ये होता है कि मुझे रस्सी या जंजीर से मेरी गर्दन या मेरे पैर को बांधा गया है, वो बड़ा होकर भी उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसके दहन में ये होता है ये जंजीर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। उम्मत मुस्लिमा को इस तरीके से इसराइल के सामने ढेर कर दिया गया था कि तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं है कि तुम इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ कर सको। लिहाजा अरबों की 6 रोज़ा जंग में दर हकीकत 6 मुसलमान ममालिक ढेर हो जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, इसराइल को माए बाप तस्लीम कर लेते हैं। हमने अनवर सादात मिस्र में कैंप डेविड का मुआहिदा देखा, बदतरीन जिल्लत और रसवाई का मुआहिदा था कि जब इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता है, यह इसी तरह अमरीका के कहने पर यह सब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। लेकिन दर हकीकत खुदावंद आलम ने चूंकि अपनी मनसूबाबंदी को सामने करना है, लिहाजा आपने देखा कि एक तरफ हमास के मुजाहिदीन ने जो हवा थी गुब्बारे में वो सब निकाल दी, इसराइल के गुब्बारे से हवा निकाल दी, दूसरी तरफ इसराइल हिमाकत तो हिमाकत कर रहा था। ये जो हमला किया गया शाम में इस ईरानी सफारत खाने पर, ये दर हकीकत वो बदतरीन बेवकूफ़ी थी जिसकी वजह से इसकी रही सही इज्जत और साख जो थी वो भी नाबूद हो गई और ये वजह कि ईरान ने हमला किया। ये ईरान हमला हिजबुल्लाह से भी करवा सकता था जो बिल्कुल 50 और 60 किलोमीटर के फासले पर बैठे हैं, ये यमनियों से भी करा सकता था जो थोड़े और दूर से बैठे हैं, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि शाम से भी हो सकता था, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, आपने नहीं कूदना, हम खुद उसका जवाब देंगे। पहली बात तो ये हो गई कि ये हमले करीब से हो सकते थे, टारगेटेड हो सकते थे, नहीं। दूसरी बात ये कि जिस तरह है इसराइल तुम जिनायत और जुर्म और बर्बरियत कर रहे हो, हम ऐसे नहीं हैं, तुमने स्कूलों को निशाना बनाया, तुमने अस्पतालों को निशाना बनाया, तुमने एम्बुलेंसों पर बम ढाए, तुमने यतीमों को मारा, तुमने बेवाओं को मारा, तुमने खून बहाया, जहाँ तक हो सकता था जो हो सकता था उन्होंने किया, मस्जिदें गिराई, लोगों पर बम गिराए, लोगों को मारा, उन्होंने कहा लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ना लोगों को मारेंगे, ना शहरी आबादी, ना सिविलियन आबादी, ना कोई मदरसा, ना कोई अस्पताल, ना कोई स्कूल, किसी चीज़ को नहीं। हम सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करेंगे कि जहां से तुम हम पर या यूँ कहूँ कि हमास के मुजाहिदीन गज़ा के मज़लूम अवाम पे तुम हमला करते हो। लिहाजा दो फौजी मराकज को निशाना बनाया गया और बिल्कुल उसी को बनाया गया। इसके साथ साथ ईरान ने क्या काम किया, अपने जितने पुराने ड्रोन से उन सब को भेजा जो दर हकीकत इस पूरे एरिया से गुजरते हुए पूरे एरिया की खित्ते की तस्वीरी रिपोर्ट को मरकज भेजते रहे। यानी ईरान ने एक तरफ ना सिर्फ हमला किया बल्कि जहां जहां फौजी मराकज से, सहयूनी मराकज से, अमरीकी मराकज से जहां से मुमकिन हो सकता था उन सब की तस्वीरी रिपोर्ट जो है वो अपने पास महफूज कर ली और ये बता दिया कि देखो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो वक्त दूर हो गया, अब वो मीडिया चला गया, अब वो ज़माना गुजर गया कि तुम ये कहते थे कि हम कुछ करेंगे, तुम कुछ कर सकते थे तो पहले कर सकते थे, अब वो वक्त नहीं है। बल्कि दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में गेम शुरू होता है कि ईरान का हमला ऐसा था, ईरान का हमला ऐसा था, ईरान ने उस वक्त हमला क्यों नहीं किया कि जनाब जब फलस्तीनी मारे जा रहे थे, गजा मारे जा रहे थे। खूब अगर यही ईरान उस वक्त हमला करता पूरी दुनिया मुखालिफ होती, तवज्जो रखिएगा। ईरान इराक जंग में पूरी दुनिया ईरान के मुखालिफ थी, ईरान ने अपना डिफेंस किया है, ईरान ने अपने आप को बचाया है, दिफाई जंग लड़ी है, दिफाई मुकद्दस जिसको कहा जाता है। उसके बावजूद के जाहरे इराक था, पूरी दुनिया थी, उनका एमिनेशन था, ईरान को मुर्दे दम ठहराया गया उस वक्त कि जब पूरी दुनिया एक तरह थी, ईरान तने तना लड़ रहा था। इस वक्त अगर ईरान हमला करता इसराइल पर तो पूरी दुनिया मुखालिफ होती, कहती ये बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्दी है। अब पूरी दुनिया ही कह रही थी कि इसराइल ने बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्दी की है, लिहाजा ये सिफारती ताल्लुकात के ख़िलाफ़ है, ये बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के ख़िलाफ़ है। हत्ता कि मसलन एक मुल्क के गालिबन इंग्लैंड के बहुत बड़े वज़ीर से एक इंटरव्यू किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो हमला किया गया है ईरान के सिफारती मरकज़ पर, सफारखाने पर, क्या ये कानूनन जुर्म नहीं था? उसने कहा जुर्म था। उसने कहा फिर क्या ईरान को ये हमला करने का इख्तियार नहीं था? उसने कहा था। कहा कि अगर यही हमला इसराइल आपके और हमारे सफारखानों पे करता क्या आप इसको जवाब नहीं देते? उन्होंने कहा बिल्कुल देते। उन्होंने कहा पर ईरान ने यही तो किया। उन्होंने कहा नहीं, ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा उनको इख्तियार है, उन्होंने ना किसी शहरी आबादी को निशाना बनाया, ना स्कूल को, ना कॉलेज को, ना लोगों को, ना मदरसों को, ना एम्बुलेंस को, ना स्कूल बस को, किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि हम इसको निशाना बनाएंगे और बनाया, लिहाजा वो बेचारा खामोश हो जाता है। अलगरज ये कि ये जो फतह थी, ज़फ़र थी, ये दर हकीकत इसराइल को बताना था तुम कुछ नहीं कर सकते, और वाकई इसराइल कुछ नहीं कर सकता। यानी वो गिरोह कि जिसको तुमने इन 70 सालों में कुचला, दबाया, कत्ल किया, खून बहाया, घर गिराए, घर में इस्तेमार कर दिए, पानी छीन लिया, बिजली नहीं देते, अद्वियात नहीं है, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, तुमने एक कौम को जितना तुम दबा सकते थे, तहकीर कर सकते थे, कत्ल कर सकते थे किया। यानी कोई और कौम होती तो वो सिलेंडर हो जाती, वो ख़त्म हो जाती, वो शिकस्त तस्लीम कर लेती, लेकिन ये फलस्तीनी कौम है, ये गज़ा की आवाम है जो एक लम्हे के लिए भी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वही कौम उठती है 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के नाम से अंजाम देती है, तूफानुल अहरार के नाम से अंजाम देती है और इसराइल को मौका नहीं देती। इसराइल कहता है हम हमास को ख़त्म कर देंगे, नहीं कर सका। मुल्क उसके पास, फौजी तंसीबात उसके पास, इख्तियार उसके पास, बिजली उसके पास, पानी उसके पास, अद्वियात उसके पास, कंट्रोल उसके पास, ड्रोन उसके पास, तैयारी उसके पास, मीज़ाइल उसके पास, लेकिन उसने कहा कि हम गज़ा, गज़ा यानी तक 20-25 लाख, यानी शायद आपका गुलिस्तान जौहर जितना इलाका हो, ये थोड़ा सा बड़ा, तवज्जो रखिए, इतना बड़ा गज़ा है, छोटा सा एक इलाका है। कहा कि हम गज़ा को जो है नाबूद कर देंगे, किया उन्होंने, हम हमास को ख़त्म कर देंगे, नहीं कर सके। हम अपने जितने फौजी और सिविलियन अफराद हैं सबको छोड़ा लेंगे, नहीं छोड़ा सके। कुछ को डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए छोड़ा गया, नहीं कर सके। जब वो गज़ा के एक गिरोह के सामने बेबस हैं تو وہ بدرج اولا ایران جیسے مقتدر ملک کے سامنے بدرج اولا بے بس ہیں. اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، آج سے 8-10 سال پہلے جب امریکہ کا وہ ڈرون طیارہ کہ جو بغیر پائلٹ کے چلتا تھا اور دنیا کا تیز رفتار ترین تھا اور اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی تھی، ایران نے اسے اپنے ملک میں اتار لیا. امریکہ 8-10 سال پہلے پریشان تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ ہماری ٹیکنالوجی سے بڑی ٹیکنالوجی کہ ہمارے طیارے کا رابطہ ہمارے کنٹرول ٹاور سے کاٹو، اپنے اختیار میں لو اور صحیح سالم اتار لو. تو آج وہ ایران وہ نہیں ہے آج سے 8-10 سال پہلے کہ آج ایران بہت زیادہ ہے. تو جب اے اسرائیل تم طوفان الاقصیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکے، اپنے قیدی نہیں چھوڑا سکے، بقول تمہارے کہ تم سرنگوں کو نہیں ڈھونڈ سکے، در حقیقت تم جو ہے وہ ایران کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کوشش کریں، لیکن امریکہ نے کہا کہ اسی میں تمہاری عزت ہے کہ تم اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹ لو، ورنہ تم اس عزت و ذلت سے بھی عزت سے بھی جاؤ گے، ذلت تمہارا مقدر بنے گی. یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پہ پاکستانی میڈیا نے اپنا کام کرنا شروع کیا. یہاں پہ پاکستانی میڈیا نے در حقیقت جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرنی شروع کی. اسی طریقے سے وہ تکفیری وہ ناصبی کہ جو ہمیشہ سے ایران کے خلاف رہے، جو مسلمانوں کے صفوں میں دراڑ ڈالتے رہے، تفرقہ ایجاد کرتے رہے، وہ بھی شروع ہو گئے کہ ایران کا حملہ ایسا تھا، ایران کا حملہ ایسا تھا، یوں تھا یوں تھا. لیکن یعنی یہودیوں سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے یزیدی اور ناصبی پریشان تھے. الغرض یہ کہ یہ صورتحال جو تھی وہ جاری و ساری تھی اور جاری و ساری ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم غزہ کے مسئلے کو دوبارہ سے اٹھائیں اور مسلمانوں کی اس فتح و ظفر کو کہ جس کو حماس کے مجاہدین نے اپنے نام کیا، اپنے سر کیا، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ فتح و ظفر کامیاب ہوتی رہے گی. یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا ایران مستقل طور پر ایک حملہ کر کے اسرائیل کو نابود نہ کر دے، جیسے آج سے مثلا 6 سال پہلے یا کچھ سال پہلے رہبر نے کہا تھا 25 سال مثال کے طور پر بعد جو ہے وہ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا. خوب اس میں سے کئی سال گزر چکے ہیں، ایک دو حملے کرے اسرائیل کو ختم کر دے اور مثال کے طور پر فلسطین جو مسلمانوں کا ہو جائے. نہیں، اسرائیل اپنی موت آپ مر چکا ہے، اقتصادی طور پر اپنی موت آپ مر چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تنگنہ ہرمز میں اور باب المندب میں دونوں جگہ پر حوثیوں نے ایرانیوں نے ان کے جہازوں کو روکا ہے، ڈبویا ہے، مارا ہے، ان کو تنگ کیا ہے. یعنی وہ تمام ساز و سامان جو اسرائیل کی مدد کے لیے عرب عمارتوں سے جا رہا تھا اس کا بھی راستہ روک دیا گیا. پہلے باب المندب میں روکا حوثیوں نے، پھر تنگنہ ہرمز میں ایرانیوں نے روکا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے. یعنی اب ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی جو اقتصادی کمر ٹوٹ چکی ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کو باقی رکھ سکے، لہٰذا اسرائیل آہستہ آہستہ مر رہا ہے. دوسری طرف اسرائیل کو جو بنایا گیا تھا جنت کا ٹکڑا کیا کہ جمع کیا گیا تھا، سیٹلر لائے گئے تھے، آباد کر لائے گئے تھے، اب جب یہاں پہ موت دیکھی، یہاں پہ خون دیکھا، یہاں پہ مرنا دیکھا، یہاں پہ موت دیکھی، یہاں پہ چیخوں پکار دیکھی، اب یہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. انسان کا اپنا وطن ہو تو وہ اپنی اپنا وطن اتنے آسانی سے نہیں چھوڑے گا. فلسطینیوں پہ کتنا ظلم و ستم، وہ اپنا وطن نہیں چھوڑا، بالآخر ایک تعداد نے ہجرت کی لیکن ایک بڑی تعداد موجود رہی. اسی طریقے سے اب یہ یہودی آبادکار جو دوسری دنیا سے جنت کے وعدے پلائے گئے تھے، اب یہ یہاں سے ان کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اسرائیل کے اندر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ ریکارڈ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا یہ تیسری عالمی جنگ ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. پہلی دو عالمی جنگیں یا ورلڈ وار جو ہوئی ہیں ان کا اپنا پیرامیٹر تھا، ان کا اپنا نظریہ تھا، ان کا اپنا ایک معیار تھا ان کو دیکھنے کا، ان کو انالائز کرنے کا. آج سے 1945 میں جو جنگ ہوئی تھی آج وہ حالات نہیں، نہ سیاسی حالات ہیں، نہ جغرافی حالات ہیں، نہ ٹیکنالوجی ویسی ہے، بہت دنیا تبدیل ہو چکی ہے. لہذا یہ کہا جائے کہ بالکل ویسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہوا تھا، ایک ملک نے اس پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس پہ حملہ کیا، ان کے دوست مل گئے ان کے ساتھ، ان کے دوست مل گئے ان کے ساتھ، اور دونوں کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، ایک مارکا شروع ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جنگ ایسی ہونے والی نہیں. یہ جنگ اقتصاد کی جنگ ہے، ایک یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے، یہ جنگ حوصلوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ارادوں کی جنگ ہے، یہ جنگ دوسرے الفاظ میں کہوں یہ جنگ فہم و شعور اور معرفت کی جنگ ہے. یاد رکھیے گا، یہ ارادوں کی جنگ ہے جس کو رہبر معظم نے کہا. جس کا ارادہ قوی ہوگا وہ کامیاب ہے. آپ نے دیکھا کہ فلسطینی قوم کا, غزہ کے عوام کا ارادہ مضبوط تھا, وہ جنگ جیت چکے. ان گزشتہ 75 سالوں میں ان کا حوصلہ مضبوط تھا, وہ ڈٹے رہے, وہ جنگ جیت چکے. اسی طریقے سے جن قوموں کے فیصلے, جن قوموں کے ارادے اور حوصلے مضبوط ہوتے ہیں, آہنی ہوتے ہیں, چٹان کی مانند ہوتے ہیں, وہ در حقیقت جیت کو اپنے لیے مقدر بنا لیتے ہیں. بس یہ جو تیسری جنگ ہے اس کے اپنا پیرامیٹرز ہیں, اپنا اس کا انتخاب ہے, اس کا اپنے اصول و قوانین. یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ اقتصاد کی جنگ ہے, یہ ارادوں کی جنگ ہے, یہ فیصلوں کی جنگ ہے, یہ حوصلوں کی جنگ ہے. اور آخر میں نے کہا یہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں معرفت و شعور کار فرمائے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہ فہم و شعور کی جنگ ہے. ہمیں اس فہم و شعور کو لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کا مدرسہ لوگوں تک فہم و شعور کو پہنچائے, آپ کا سوشل میڈیا لوگوں تک فہم و شعور کو پہنچائے. یہ اعصاب کی جنگ ہے, یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو ارادوں کی کامیابی سے, ارادوں کی مضبوطی سے, عزم آہنی سے لڑی جائے گی. اور جس کا عزم آہنی ہوگا, جس کا ارادہ مضبوط ہوگا, جس کے حوصلے پختہ ہوں گے, در حقیقت وہی فہم و شعور کی منزل پہ ہوگا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں, لا یحمل ھذا العلم الا اہل البصر والصبر. اس علم ہدایت کو دو لوگ اٹھا سکتے ہیں, اہل البصر و اہل الصبر, اہل صبر اور اہل بصیرت, اہل استقامت. جو استقامت کرتے ہیں وہ اس علم کو اٹھائیں گے, اور دوسری چیز کیا ہے, وہ اہل بصیرت ہونے چاہیے, ان میں فہم و شعور ہونا چاہیے. لہذا اس دور میں جس نے اس علم کو اٹھایا ہے وہ سب سے پہلی ذات حضرت امام خمینی کی ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ اہل صبر بھی تھے, اہل بصیرت بھی تھے. پیشکش کی گئی, مذاکرات کیے گئے, توڑا گیا منافقوں کے ذریعے سے, حملوں کے ذریعے سے, اندر سے باہر سے. صبر, استقامت, 8 سال پوری دنیا ایران سے لڑتے رہے, ڈٹے رہے. اہل صبر, اہل استقامت, ڈٹ جانے والے. اہل بصیرت بھی تھے, توجہ رکھیے گا. یعنی انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا, انہوں نے مذاکرات اور اس قسم کے جھانسوں کے ذریعے سے جو آج ہمارے بغیرت وزیر اعظم و صدر کو دیا جاتا ہے, ہم تمہیں IMF کہتا ہے یہ دے دیں گے. جیسے ایران آنے لگتا ہے, ایرانی صدر کا دورہ ہوتا ہے, فوراً سعودی عرب دوڑا دوڑا آتا ہے اور جناب ہم اتنا $1000 کا معاہدہ کر لیتے ہیں. پاکستانی عوام کو, پاکستانی فوج کو, پاکستان کو ایران کے خلاف کس سے نہ ایک رائے ہم ہموار کی جائے. وہ پاکستان نہیں ہے ایران, ایران پاکستان نہیں ہے. وہاں پہ قیادت ہے, وہاں پہ بصیرت ہے, وہاں پہ استقامت ہے. ان کو 4 جوتے پڑتے ہیں, وہ 4 آنکھیں دکھاتا ہے, 2 ٹویٹ کرتا ہے, 2 ٹیلی فون کرتا ہے, ان کی ہوا نکل جاتی ہے, یہ مائی باپ بن جاتے ہیں, یہ بوٹ پالش کرنے لگ جاتے ہیں, یہ چیری بلاسم ہو جاتے ہیں. جیسے PDM کی پہلی حکومت بھی یہی تھی کہ یہ کاسہ لیسی کرنے والے تھے. ان کو ابھی بھی جو چور راستے سے لایا گیا, ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ بڑی طاقتوں IMF اور امریکہ کو سلام کرتے رہے, نہیں ہمارے مائی باپ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, اور ایسا ہے ویسا ہے. پوری دنیا میں امریکہ مرد آباد ہو رہا ہے, یہاں پہ امریکہ مرد آباد نہیں ہو رہا. یہاں پہ KFC کے سامنے اگر کوئی نوجوان کھڑے ہو کر اسرائیلی پرچم چلاتا ہے, اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگاتا ہے, اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ارباب اقتدار ہیں, یہ ان کا حوصلہ ہے, یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کی پاکستانیت ہے, یہ ان کی حب الوطنی ہے. توجہ کیجیے گا, PSL اس میں ایک طرف, سعودی عرب آئے تو یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, امریکہ کا فون, خارجہ کا فون آ جائے تو یہ در حقیقت میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. لہذا یہ حوصلوں کی جنگ ہے. امام خمینی نے اہل البصر و صبر ہونے کا علم بلند کیا اور کہا کہ یہ علم باقی رہے گا, اور یہ علم انشاءاللہ امام زمانہ کے ہاتھ میں جائے گا. اہل البصر و صبر, لا یحمل ھذا العلم الا اہل البصر و صبر. اس علم کو, ہدایت کو اٹھانے کے لیے امام علی نے پہلے کہہ دیا تھا دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, یا ظالم یا مظلوم. عقیدے کی بات نہیں کی مولا علی نے, آخری زمانے میں 2 گروہ ہوں گے امام زمانہ کے سامنے, یا ظالم یا مظلوم. توجہ کیجئے گا, بس اس بنا پر اس ظالم و مظلوم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مظلوم کو مظلوم سے مظلوم تر کیا جائے, ظلم جتنا ہو سکے. لہذا یہاں پر اہل البصر و صبر, ایران نے استقامت کی, डट गए। आज 40-45 साल से ज्यादा ईरान डटा हुआ है, जमा हुआ है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। अपने असासे भी वापस लिए जो मुंजमद थे अमरीके के खिलाफ, इज्जत के साथ एटमी प्रोग्राम को भी जारी रखा हुआ है और दुनिया में जितनी भी मुजाहिमती तहरीकें हैं उनको भी जारी रखा हुआ। यही वजह है कि आपने देखा रहबर मौजम ने कहा कि हम मुजाहिमत जुल्म के खिलाफ इस्तकामत, जुल्म के खिलाफ जिहाद को सपोर्ट करेंगे, ख्वाह वो शिया हो या सुन्नी। अगर हिजबुल्लाह लबनान शिया है, इसराइल के खिलाफ है, हम सपोर्ट करेंगे। अगर हमास सुन्नी है, इसराइल के खिलाफ है, हम सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ जो इस मुजाहिमती तहरीक को कमजोर बनाए, दुश्मन का साथ दे, अगरचे कि वो शिया ही क्यों ना, अल्लाह यारी जैसे अफराद, शीराजी जैसा ग्रुप या हकाकी जैसा ग्रुप, या वो अफराद जो ईरान में, इराक में और पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं, ये शीराजी ग्रुप और इसी जैसे इनके गुमाश्ते दर हकीकत जो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं और इसराइली लॉबी को मजबूत कर रहे हैं और इस्लामी तहरीक को जख पहुँचा रहे हैं, उन्होंने कहा हम इनके खिलाफ हैं। लिहाजा वो लंदनी तशय्यो, वो लंदनी चैनल, वो तमाम अफराद के जो बैठकर लंदन से तशय्यो की तबलीग कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इनका काम तफरका अंदाजी करना है। जिस तरह पाकिस्तान में एक दफ़ा एक गिरोह को ले जाकर जो है वो शाम में नारेबाजी तबारेबाजी की जाती थी, फिर उनको इराक ले जाया गया 40 के दिनों में, ये वो तशय्यो का बदतरीन चेहरा पेश किया जा रहा है कि इनका काम सिर्फ तबर्रा करना और लान तान करना है, लिहाजा हम इनके खिलाफ हैं। वो अमरीकी और सीआईए सुन्नी नजरिया के जो सीआईए बैठकर इल्का कर रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं। लिहाजा सुन्नी हो शिया, अगर दुश्मन के खिलाफ है, हम उसके साथ हैं, कहीं का भी हो, खा वो हिजबुल्लाह लबनान हो या हमास हो, या दुश्मन के हाथों को मजबूत करने वाला, हम उसके खिलाफ हैं। लिहाजा ये बसीरत चाहिए, ये इस्तकामत चाहिए, तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा ये वो चीज़ थी जिसको रहबर ने कहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुजाहिमती ब्लॉग बढ़ता चला गया। इराक में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी के जरिए से हशदुश्शाबी बनी, कासिम सुलेमानी आए, इराक को बचाया, शाम को बचाया, हिजबुल्लाह को मजबूत किया, और फिर खित्ते के जो दूसरे ममालिक थे उनमें इस्लामी बेदारी पैदा हुई। यमन को कह रहे थे कि हम यमन को बिल्कुल कागज़ जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर इंसान बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा बना लेता है, यमन ऐसे हमारे हाथों में, लेकिन कहा कि नहीं, तुम यमन को पहचाने नहीं, यमन की जो तारीफ रिवायात में बयान की गई है ये इतना आसान नहीं कि इसको निगल सको। इन्होंने निगलना चाह फंस गए, माफ़ी मांगी, निकलना पड़ा इनको इस दलदल से। और यही यमनी थी जो नंगे पैर थे और उन्होंने जाकर इसराइलियों का नाक में दम किया। इन्होंने अहलुल बसर व सब्र, नंगे पैर दर हकीकत एक तस्ते पाबंदी के बावजूद जो कुछ हो सकता था कि एक क्लाशनकोव और 4 आदमी 6 आदमी 10 आदमी जा रहे हैं, ये जज्बा ये हौसला किसी और के पास नहीं था। यानी इसराइली जरा पहने हुए हैं, बख्तरबन गाड़ी में हैं, महफूज हैं, लेकिन पत्थरों से जंग नहीं कर पा रहे, हौसला नहीं है। किराए के फौजी हैं, जब किराए का फौजी हो तो फिर वो लड़ नहीं सकता। मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन ईमान के भरोसे पर लड़ता है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा फलस्तीनियों ने इस अलम को उठाया, अहलुल बसर व सब्र फलस्तीनी हैं, हशदुश्शाबी हैं, यमन के अंसारुल्लाह हूसी हैं, हिजबुल्लाह लबनान हैं, जहां जहां हो सका कि दर हकीकत ये अलम उठाने वाले मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह मैंने बताया ये हौसलों की जंग है, हौसलों की जंग के लिए ज़रूरी है कि इस नफसियाती जंग जो मीडिया की जंग है इस पर हम कामयाब हो, फ़ाइक हो, फ़ाइज हों, ताकि हम जो हैं दर हकीकत इसका मुकाबला कर सकें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हौसलों की जंग को न हारें, हकीकत को बयान करें लोगों के सामने, हकायक को बयान करें और फ़लस्तीन की भरपूर मदद कर सकते करें। दूसरा हमारा फ़र्ज बनता है कि अपने मोहल्ले में हम इसराइली अमरीकी मसनूआत का बायकाट करें। हर वो कंपनी, हर वो इदारा, हर वो कारखाना जो इसराइली और अमरीकी मसनूआत बना रहा है उसका 1% अमरीका और इसराइल को बेच रहा है, उन मसनूआत का बायकाट करें। ये ख्वातीन ही कर सकती हैं, अपने घरों में मर्दों से कहें हम कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे कि जिसका पैसा अमरीका इसराइल को दिया जाए जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को माले। लिहाजा ये शऊर और बेदारी की जंग है। ये तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसके पैरामीटर्स अलग हैं, इसका हुदूद अरबा अलग है, इसकी रविश अलग है, इसका मेथड अलग है। ये जंग आगाज़ हो चुकी है और इंशाल्लाह ये मशरक़ से जो आग रोशन हुई है जो रिवायात में है, ये इंशाल्लाह आग रोशन हो चुकी है और ये खामोश होने वाली نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور آہستہ آہستہ یہ امامت امانت تک جائے گی. جو آخری ہماری ذمہ داری ہے, یہ جنگ فہم و شعور کی جنگ ہے, ارادوں کی جنگ ہے. ایرانیوں نے اپنے حصے کا امتحان دیا انقلاب امام زمانہ سے پہلے, کیونکہ امام زمانہ سے پہلے چھلنے کا عمل ہوگا, چھانا جائے گا. ایک دو لبنانیوں نے دیا, عراقیوں نے دیا, یمنیوں نے دیا, بحرینیوں نے دیا, آیت اللہ زکزکی نے افریقہ میں دیا, توجہ کیجئے گا, بوسنی ہرزگوین میں یہ امتحان دیا گیا ہے, دوسرے ممالک پر پاکستانیوں نے دیا, پاکستانی بھی چھنے. عزیزان گرم یاد رکھے گا, ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایک طبقہ جو دشمن کے لیے کام کرتا ہے برملا ہو گیا, اس کے چہرے سے نقاب اتر گئی. پہلے خطیب تھا محترم, خطیب کے مقابلے خطیب لائے گئے, پہلے امامہ محترم تھا, امامے کے مقابلے جعلی امامے لائے گئے, اب جو ہے مدرسے تھے, اب مدرسے کے مقابلے جعلی مدرسے لائے جا رہے ہیں. پہلے ولی فقی محترم تھا, اب ولی فقی کے مقابلے میں نئے نئے ولی فقی لائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں خود ساختہ. اور آپ دیکھیے گا ابھی کچھ ہی عرصے بعد خدا آیت اللہ علیہ وسلم سیسن کو طول عمر و صحت و سلام دیا تھا کرے, کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے کہ آپ نہ رہیں تو عراق میں در حقیقت ایسی مرجعیت اور ایسی ولایت فقی کا شوشہ کھڑا کیا جائے گا کہ ولایت فقی کو ولایت فقی سے ٹکرایا جائے, جس طرح امامے کو امامے سے, صاحب قبا اور ابا کو صاحب ابا اور قبا سے, صاحب ٹوپی و شیروانی کو صاحب ٹوپی و شیروانی سے لڑایا جائے, اسی طرح ولی فقی کو ولی فقی سے لڑانے کی کوشش کی جائے گی. لہذا یہ فہم و شعور کی جنگ ہے, یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا. اور یہ تیسری عالمی جنگ جو کہہ رہا ہوں اس میں بہت سارے ممالک شامل نہیں ہیں, اس میں وہ گروہ شامل ہے جو 100% امام زمانہ کے لیے کام کرنے والا ہے, یا امام زمانہ سے متصل ہونے والا ہے, یا اگر یہ خود متصل نہ ہو ان کی تحریک متصل ہونے والی ہے. امام خمینی کے بارے میں ہم کہتے تھے شاید امام خمینی کے زمانے میں امام زمانہ کا دور ہو جائے, نہیں ہوا. شاید آیت اللہ خامنہ ای کے زمانے میں ہو جائے, شاید نہ ہو. شاید آیت اللہ بہجت کے زمانے میں جو اتنا کہا کرتے تھے امام زمانہ کا دور ہونے والا ہے, نزدیک ہے, نہیں ہوا, ممکن ہے. لیکن یہ تحریک امام زمانہ سے ملنے والی ہے, اہل البصر و صبر, استقامت و صبر کی تحریک دنیا میں جہاں جائے. ممکن ہے یہ حماس دیکھے, یہ مجاہدین دیکھیں, یہ بچے جو آج یتیم ہوں یہ دیکھیں, یہ ممکن ہے یہ بڑے ہو کے دیکھیں یا ان کے بچے دیکھیں, کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن یہ طے ہے کہ یہ گروہ, یہ محاذ, یہ مورچہ کامیاب ہونے والا ہے جو اہل البصر بھی ہیں, اہل صبر بھی ہیں, اہل استقامت بھی ہیں, اور اہل نظریہ بھی ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس اعصابی جنگ میں, نفسیاتی جنگ میں, ارادوں اور حوصلے کی جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں. لہذا یہ فہم و شعور کی جنگ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. لہذا ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور ہمیں خالص بننا ہے امام زمانہ کے لیے, اپنے گھروں کو, اپنے مدرسوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی مساجد کو, اپنی ممبارگاہوں کو, ہر چیز کو ہمیں خالص بنا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ سنیوں کا امتحان ہو رہا ہے امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے, سنیوں کا امتحان ہوگا. حزب اللہ لبنان اپنا امتحان دے چکی ہے, یمنی اپنا امتحان دے چکی ہے, جسے دیے ہیں, حماس اپنا امتحان دے رہی ہے, اخوان المسلمین نے مثلا کئی جہاد پر امتحان دیا, اب وہ کتنے قائم رہے باقی رہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال دنیا میں سنی تحریکیں ہیں جن کا وجود انہوں نے امتحان دیا, اب کون کتنا قائم رہتا ہے باقی رہتا ہے, اہل الصبر بھی ہو, اہل بصر بھی ہو, استقامت بھی کرنے والا ہو, ڈٹ جانے والا بھی ہو, اور بصیرت بھی رکھتا ہو, وہی کامیاب ہے. صرف استقامت شرط نہیں ہے, بصیرت بھی شرط ہے, توجہ رکھیے گا. یعنی آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اہل استقامت تھی, ڈٹے, ظلم کا مقابلہ کیا, دریا سے پار ہو کر ایک ساحل پہ پہنچے, لیکن اہل بصیرت نہیں تھے. سامری جیسے افراد آتے ہیں اور ان کی اس توحید کو بچھڑا پرستی میں تبدیل کر دیتے ہیں, خدا پرستی سے بچھڑا پرستی. اہل صبر تھے, اہل استقامت تھے, اہل بصیرت اور اہل نظریہ نہیں تھے, مات کھا گئے, دھوکہ کھا گئے. لہذا سنی تحریکوں, شیعہ تحریکوں, شیعہ ممالک, سنی ممالک میں بھی اہل صبر بہت سارے ہیں لیکن اہل بصیرت کم ہے. اگر امام خمینی کی قیادت, اگر ولی فقیہ نہ ہوتے, اگر امام خامنہ نہ ہوتے, اگر آیت اللہ عزم سیستانی نہ ہوتے, تو شاید یہ انقلاب ختم ہو چکا ہوتا. اس انقلاب کو دبانے کے لیے, توڑنے مڑوڑنے کے لیے, دفنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اور بڑی طاقتیں بہت کچھ کر سکی ہیں, جس کو امام خمینی نے فرمایا تھا امریکہ ہیج غلطی نے مئی توانت بکنت, کر سکتے تھے, کیا انہوں نے, کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ رہبر ایک موجود ہے, بصیرت رہبر موجود ہے, جس کی بصیرت بتا رہی ہے قدم قدم پہ تمہیں کیا کرنا ہے. پاکستانی قوم بہت اچھی ہے, ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے, ہمارا بصیرت لیڈر نہیں ہے. بک جانے والے نواز شریف و زرداری اور انہیں جیسے گماشت اور بے ذلیل اور بے شرف انسان موجود ہیں, جو ایک ٹیلی فون پر جو جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے لگتی ہیں, جو میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جو صرف فوٹو کھنچوانے کے جو ہے منتظر رہتے ہیں, جو بڑی طاقتوں کی ایما پر آئے اور لائے جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, بصیرت رہبر کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اہل بصیرت بھی ہوں اور اہل صبر و استقامت بھی ہوں. لہٰذا سنیوں کا امتحان ہو چکا ہے. تیسرا بڑا امتحان, آخری عرض کروں اور رحمت تمام کروں, وہ ہے دنیا کی بڑی آبادی یعنی مسیحیوں کا اور دوسرے مذاہب کا امتحان. ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ ان کا امتحان, ان کے پاس مذہب نہیں ہے, ان کے پاس اسلام نہیں ہے, ان کے پاس ولایت نہیں ہے. ہمارے پاس ولایت ہے, لہذا جو ولایت فقیر سے ڈٹ جائے, اس پہ جم جائے, اس سے وابستہ ہو, وہی گروہ کامیاب ہوگا. یاد رکھیے گا, تشیع میں وہی گروہ کامیاب ہوگا کہ جو ولایت فقیر سے وابستہ رہے. ضد ولایت فقیر کامیاب ہونے والا نہیں ہے. عراق میں کتنے ضد ولایت فقیر تھے, ایران میں کتنے ضد ولایت فقیر تھے, تحریکیں اٹھیں, پاکستان میں کتنی تحریکیں اٹھیں, سب منہ کی کھا گئے. کیوں؟ کیونکہ استقامت نہیں تھی, بصیرت نہیں تھی. لہذا تشیع میں وہی گروہ کامیاب ہوگا جس کو امام پہلے کہہ گئے تھے, وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم, یہ میری حجت ہے, یہ فقہ, یہ ولی فقی حجت ہے. لہذا ان سے جو وابستہ وہ کامیاب ہوگا. سنیوں میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو اہل بصیرت ہوگا اور اہل صبر ہوگا. فلسطین اب تک اہل بصیرت بھی ہے, اہل صبر و استقامت بھی ہے, کامیاب ہے. جہاں اس نے ایک چیز چھوڑی وہ ناکام ہو جائے گا. اب رہی بات دنیا کی بڑی آبادی کی, تو ان کے پاس نہ ولایت ہے, نہ امامت ہے, نہ دین ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس انسانیت ہے. ان کا امتحان انسانیت سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے اسرائیل میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں, دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں انسانیت کے نام پر. لوگ رو رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں میں انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ میں نے انگریزوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ساری ساری رات سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسا مثلا کسی زمانے میں مثلا کیرانی روڈ پر کوئی مسئلہ ہوا, ہم سخت سردی کے عالم میں مثلا بیٹھے ڈٹے رہے, جمے رہے, استقامت کی ہم نے جنازوں کے ساتھ, یہ کراچی میں, یہ دوسری جگہ پر استقامت کی. استقامت جب تک وہ بصیرت ہو, کوئی دنیا کی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں استقامت دکھانی ہے. یہ جو لوگ اس وقت استقامت دکھا رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, یہ نہ امامت والے ہیں, نہ ولایت والے ہیں, نہ قرآن والے ہیں, نہ دین والے, یہ ہیں انسانیت والے. ان کا امتحان انسانیت کے ذریعے سے ہو رہا ہے, انسانیت سے. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ چھٹتے چلے جائیں. یہ ہے فہم و شعور کی جنگ, کہ جس میں فہم اور شعور بیدار ہو رہا ہے انسانیت کے نام پر, کہ تم نے انسانوں کو مارا, تم نے دوائیں نہیں پہنچے, تم نے اسپتالوں کو گرایا, اسکولوں کو گرایا, ایمبولینسوں کو گرایا, اسکول کی بسوں پر بمباری کی, لوگ کھڑے ہو گئے. آہستہ آہستہ یہ شعور اور یہ بیداری جو انسانی کے نام پر ہے, آہستہ آہستہ اسے تبدیل ہونا ہے آٹومیٹکلی. ہم اپنا کیا حصہ ڈالتے ہیں یہ ہمارا کام ہے, لیکن اسے تبدیل ہونا ہے. ہم کیا کریں گے یہ ہمیں طے کرنا ہے. خدا کا دین میرا اور آپ کا, یا مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کا محتاج نہیں کہ میں اور مجھ جیسے لوگ کھڑے ہوں تو خدا کا دین کام. خدا کہے گا تم نہیں ہو, کوئی اور آ جائے گا. اے محمد عربی, آپ کی قوم نہیں ہوگی, ایک اور قوم آ جائے گی. توجہ رکھے گا, خدا نے کہا کہ ہم یستبدل قومن, ہم ایک اور قوم کو مثلا لے آئیں گے. کہا کون قوم؟ کہا سلمان فارسی کی قوم, ایرانی قوم, ولایت فقیہ قوم, اہل بصارت, اہل بصیرت, اہل استقامت, اہل صبر والی قوم. لہذا یہ ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور اس کام کی ابتدا آپ نے کرنی ہے. آپ خواران نے اپنے محلے میں نکلیں, اپنی دکانوں پہ جائیں, اپنے گھروں میں جائیں, اس بائی کارڈ کا آغاز کریں, فہم و شعور کا آغاز کریں کہ ہم نے امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے. اس فہم و شعور کو باقی رکھنا ہے, اس بصیرت کو بھی, اس فہم کو بھی, اس شعور کو بھی, اس استقامت و صبر کو بھی باقی رکھنا ہے. کامیاب وہی ہے جو حالات سے آخر میں, آخر الزمان میں ڈٹا بھی رہے, جمع بھی رہے, ببصیرت اور ہوشیار اور بفہم و بشعور بھی رہے. لہذا تیسری عالمی جنگ میں سمجھتا ہوں شروع ہو چکی ہے. صرف انداز الگ ہے, اس کی روش الگ ہے. اسرائیل اپنی موت آپ مر کے رہے گا, اسرائیل ختم ہو کے رہے گا, اسے ختم ہونا چاہیے. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ وعدہ جو نائب امام امام زمانہ حضرت امام خامنہ دامت برکاتہ نے کہا تھا 25 سال, ان میں سے شاید 9 سال یا 8 سال گزر چکے ہیں, یہ کم بیشتر, اسرائیل اپنی موت آپ مر رہا ہے، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ اس وقت حسین زمانہ آیت اللہ خامنہ ہی ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ حسین زمانہ نہ کہو، یزید مردہ باد نہ کہو، حسینی کیا ہوتی ہے، اپنے مولوی کھڑے ہو کر امامہ پوش افراد جو ہے وہ حسینی زندہ باد نہیں کہو، یہ حسین حاضر حسین وقت، یہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، یہ سنی ہیں، یہ ناصبی ہیں، یہ ولایت کو نہیں مانتے، یہ علی کو نہیں مانتے، نہ جانے اس قسم کے دسیوں مسائل آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کامیاب وہی ہے کہ جو اہل بصیرت بھی ہے، اہل استقامت بھی ہے۔ لہذا یہ تیسری جنگ جو آغاز ہو چکی ہے، یہ فہم و شعور کی جنگ ہے، یہ بصیرت کی جنگ ہے، یہ فہم اور آگاہی کی جنگ ہے، اس میں ہمیں پھنسر ڈالنا ہے۔ اور یہی حالات حاضرہ ہیں کہ ہمیں دو صفت پیدا کرنی ہے، استقامت اور بصیرت۔